یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com۔
ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ روى الإمام ابن خزيمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورتوں پر جہاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر جہاد ہے لیکن اس میں لڑائی نہیں، اور وہ جہاد حج اور عمرہ ادا کرنا ہے۔ حج اور عمرہ کی اسلام میں بہت زیادہ شان و عظمت ہے، حج اور عمرہ کے فوائد اور فضائل بہت زیادہ ہے۔ گزشتہ سالوں کے دروس میں اللہ کی توفیق سے حج کے فوائد اور اجر و ثواب کے متعلق قدر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔ حج کے فضائل میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حج کو اور حج کے ساتھ عمرے کو عورتوں کے لیے وہ حیثیت دی ہے جو حیثیت جہاد کی مردوں کے لیے، اس طرح عورتوں کی جانب سے حج اور عمرہ کے ادا کرنے پر اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ مالک عورتوں کو دیگر اجر و ثواب عطا کرنے کے ساتھ ساتھ جہاد کا اجر و ثواب عطا فرمائے. ایک اور حدیث میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کو بوڑھوں، کمزوروں اور عورتوں کے لیے جہاد قرار دیا ہے. امام نسائی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاد الکبیر والضعیف والمرأة الحج والعمرہ، بوڑھے، کمزور اور عورت کا جہاد حج اور عمرہ. تو اس طرح حج کے جو فضائل ہیں جو مردوں کے لیے ہیں، انشاءاللہ وہ عورتوں کے لیے بھی ہیں. ان فضائل کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے حج میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ حج اور اس کے ساتھ عمرہ عورتوں کے لیے اس طرح ہے جس طرح کے مردوں کے لیے جہاد ہے. آج کے درس کے موضوع کے متعلق اللہ کی توفیق سے میں نے یہ سوچا ہے کہ حج میں عورتوں کے جو مسائل ہیں کوشش کر کے اللہ کی توفیق سے ایک ایک کر کے بیان کر دیے جائیں. ساتھیوں سے گزارش ہے توجہ سے سنیں اور جو تحریر کر سکیں وہ انہیں تحریر کر لیں، اپنے گھروں میں جا کے ان مسائل کو بتلائیں. اسی طرح اپنے رشتہ داروں میں سے جو عورتیں حج کے لیے جا رہی ہوں ان تک یہ مسائل پہنچائیں. شاید کہ اللہ میری اور آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائیں اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائیں. عورتوں کے متعلق حج کے جن مسائل، حج اور عمرہ کے جن مسائل کا ذکر کرنا ہے، ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ حج کے واجب ہونے کے لیے شروط ہیں، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. لیکن عورتوں کے لیے حج کی جو شروط، حج کے واجب ہونے کی جو شروط ہیں وہ مردوں کی شروط سے زیادہ ہے. ایک شرط ایسی ہے کہ اس کا ہونا عورتوں کے لیے دیگر شرطوں کے ساتھ ضروری ہے، وگرنہ ان پر حج فرض نہیں ہوتا. اور وہ شرط یہ ہے کہ عورت جو حج یا عمرے پہ جانے کا ارادہ رکھے اس کے لیے سفر میں محرم موجود ہو. اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ سفر حج کے لیے جانے کے لیے اس کا محرم ہے ہی نہیں تو انشاءاللہ حج نہ کرنے کی وجہ سے اسے کوئی مواخذہ نہ ہوگا کہ اس پر حج فرض ہی نہیں، اور کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ محرم کے بغیر حج کے لیے جائے. آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں وعد ارشاد فرمایا ہے. امام دارقطنی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تحجن امرأة الا ومعها محرم، کوئی عورت محرم کے بغیر حج نہ کرے. ایک دوسری حدیث میں ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة الا ومعها محرم. آپ نے فرمایا کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو، اجنبی آدمی ہے، غیر محرم ہے، وہ عورت کے ساتھ خلوت میں تنہا نہ ہو. اور فرمایا کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے. ایک صحابی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر اٹھا اور عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اقتتبت فی غزوة کذا وکذا وخرجت امرأتی حاجہ. اس صحابی نے عرض کی: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں فلاں غزوہ میں میرا نام لکھا جا چکا ہے، فلاں فلاں غزوہ میں میرا نام لکھا جا چکا ہے اور میری بیوی حج کے لیے روانہ ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذهب فاحجج مع امرأتک، جاؤ اپنی عورت کے ساتھ جا کر حج کرو. اب ذرا غور کریں، صحابی مشغول ہے، کس کام میں مشغول ہے؟ ذاتی کام ہے یا دینی کام ہے؟ دینی کام ہے اور بہت عظمت والا کام ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کی غرض سے غزوے میں نام لکھوایا جا چکا ہے. اور عورت جس زمانے میں بغیر محرم کے جا رہی ہے وہ زمانہ کون سا ہے؟ خیر القرون قرنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام زمانوں سے اچھا زمانہ میرا زمانہ. اور جب وہ سفر پہ جا رہی تھی تو تنہا جاتی ہوگی، تب تو تنہا سفر کا رواج ہی نہ تھا، کن کے ساتھ جا رہی ہوگی؟ حضرات صحابہ کے ساتھ. اور حضرات صحابہ وہ لوگ ہیں انبیاء اور رسولوں کے بعد کائنات کے تمام انسانوں میں سے سب سے اعلی و افضل، زمانہ بہترین، اور رفقاء سفر، سفر کے ساتھی انبیاء اور رسولوں کے بعد تمام کائنات کے انسانوں سے اعلی، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے بغیر اس عورت کو سفر کرنے نہیں دیا، بلکہ اس کے شوہر کو حکم دیا جہاد میں نہ جاؤ، اپنی عورت کے ساتھ جا کے حج کرو۔ تو عورت کے متعلق حج کے مسائل میں سے پہلا مسئلہ یہ ہوا، کوئی عورت محرم کے بغیر حج کے لیے یا عمرے کے لیے نہ جائے۔ نمبر دو، عورت احرام، عورت کا احرام کیا ہے؟ عورت کا احرام اس کا عام لباس ہے، جو لباس روز پہنتی ہے اسی لباس میں احرام کی نیت کرے۔ بعض لوگوں نے خاص رنگ عورتوں کے احرام کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں، کتاب و سنت سے یہ بات ثابت ہے۔ بعض عورتیں سفید قمیض سفید شلوار پہنتی ہیں، احرام کی نیت سے یہ بات شریعت سے ثابت نہیں۔ بعض عورتیں سر پر دوپٹے کے ساتھ سفید رومال باندھتی ہیں، اس کا کتاب و سنت سے کوئی ثبوت نہیں۔ عورت کا جو عام لباس ہے اسی لباس میں احرام کی نیت کرے، لیکن وہ لباس زیادہ شوخ نہ ہو، اس میں زیادہ زیباش نہ ہو۔ عورت کے احرام کے متعلق ایک بات یہ ہے، حدیث پاک میں ہے، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، عورت نقاب نہ پہنے اور دستانے نہ پہنے۔ عام حالات میں عورت اپنے چہرے کو احرام کی حالت میں نہ ڈھانپے اور اپنے ہاتھوں پر اور اپنے ہاتھوں میں دستانے نہ پہنے، لیکن اگر غیر محرم مرد سامنے ہو تو پھر عورت اپنے چہرے کو ڈھانپ کے رکھے۔ امام احمد اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہے، فرماتی ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں تھے، فَإِذَا لَقِينَ الرَّكْبَ نَشُدُّ ثِيَابَنَا مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِنَا عَلَى وُجُوهِنَا، جب ہماری سواری کے پاس کوئی قافلہ پہنچتا یا ہماری مڈبیر ہمارا گزر کسی قافلے کے پاس سے ہوتا تو ہم اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سروں سے اپنے چہروں پہ گرا لیتی۔ فَإِذَا جَاوَزْنَا الرَّكْبَ رَفَعْنَاهَا، جب قافلہ گزر جاتا اور ہم تنہا ہوتی تو اپنے چہروں سے اوڑھنیوں کو ہٹا لیتی۔ کیا بات معلوم ہوئی؟ عورت احرام میں جبکہ غیر محرم مرد سامنے نہ ہو اپنے چہرے کو ننگا رکھے، اور جب غیر محرم مرد سامنے ہو تو کیا کرے؟ اپنے چہرے کو ڈھانپ کر رکھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کن کے ساتھ تھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کون ہیں قرآن کریم میں اللہ نے ان کی طہارت کی گواہی دی ہے، سورہ النور میں دی ہے کہ نہیں؟ میری بیٹی، میری بیوی اور آپ کی بیگمات اور بیٹیاں اور بہنیں عائشہ صدیقہ سے زیادہ پاک. بعض بے وقوف کہتے ہیں حج میں پردے کی کیا ضرورت ہے، حج میں تو آدمی بہت پاک ہوتا ہے. یہی بکتے ہیں نا، معاذ اللہ. اب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی طہارت کی گواہی عرش والے رب نے کلام پاک میں دی ہے، ان کے متعلق کیا بکیں گے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی بہن، بڑی بہن اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بھی بیان کرتی ہیں، اور ان کا بیان المستدرک علی الصحیحین میں ہے. فرماتی ہیں کنا نغطی وجوہنا من الرجال، ہم حالت احرام میں اپنے چہروں کو مردوں سے ڈھانپ کر رکھتے. تو کیا مسئلہ معلوم ہوا؟ جب غیر محرم مرد موجود ہو تب عورت اپنے چہرے کو ان سے چھپا کے رکھے گی. اور یہاں یہ بات بھی ذرا سمجھ لیجیے، کچھ لوگ ایسے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر چہرے پر، عورت کے چہرے پر پردہ عورت کے چہرے کو پردہ چھو گیا تو دم واجب ہو جائے گا. ان کا یہ کہنا غلط ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے چہرے پر اپنی اوڑھنی کو ڈال رہی ہیں، کیا ان پر دم واجب ہوا؟ اگر ان کا کرنا غلط ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹوکتے یا خاموش رہتے؟ اور بعض عورتیں کوئی لکڑی سی یا کوئی ایسی چیز چہرے کے ساتھ باندھ دیتی ہیں تاکہ پردہ دور رہے. سب تکلف کی باتیں ہیں، کتاب و سنت سے ایسی بات کا کوئی ثبوت ہے؟ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے یہ بات ثابت ہے کہ احرام کی حالت میں غیر مردوں کی موجودگی میں چہرے کو چھپانا ہے تو ایسے تکلفات کی کیا ضرورت ہے؟ اب کیا کیفیت ہے؟ اب ہم جاتے ہیں یہاں سے، بس سے جائیں یا جہاز سے جائیں، شاید ہی کوئی جگہ ایسی ہو جہاں غیر محرم مرد نہ ہو. اب تو لوگ بہت زیادہ ہو چکے ہیں، تو کیا کرے عورت؟ ننگے منہ جائے یا با پردہ ہو کے جائے؟ اور پھر یہاں سے اس بات کو بھی ذرا ذہن نشین کیجیے اور اپنے گھروں میں جا کے بتلائیے، جب احرام کی حالت میں یہ حکم ہے کہ احرام میں اصل یہ ہے چہرے کو ننگا رکھا جائے، لیکن جب غیر محرم سامنے ہو تو کیا حکم ہے؟ بولیے، چہرے کو چھپایا جائے. اور باقی دنوں میں یہ ماشاءاللہ جتنی پھرتی ہیں ہماری بہنیں سب احرام کی حالت میں ہیں سارا سال، یہ نافرمانی کی بات ہے، اللہ کی ناراضگی کی بات ہے. عورت پر لازم ہے اپنے چہرے کو، اپنی ہتھیلیوں کو، اپنے قدموں کو، اپنے سارے جسم کو غیر محرموں سے چھپا کے رکھے. تیسرا مسئلہ عورتوں کے مسائل میں سے یہ ہے کہ احرام باندھنے کے بعد، احرام کی نیت کرنے کے بعد مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ بلند آواز سے لبیک پکارے. حضرت جبریل آئے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اپنے ساتھیوں کو حکم دیجئے کہ وہ بلند آواز سے لبیک پکارے. لیکن مسلمان عورت جب لبیک پکارے گی اونچی آواز سے یا چپکے سے؟ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اہل علم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. کون کہتے ہیں؟ امام مالک. لیس علی النساء رفع الصوت بالتلبیہ لتسمع المرأۃ نفسها. لبیک کے ساتھ عورتوں کا اپنی آواز کو بلند کرنا نہیں, عورت اتنی آواز سے لبیک کہے کہ بس وہ خود سن سکے. پڑوس میں جو دیگر لوگ جا رہے ہیں وہ عورت کی آواز نہ سن پائیں. اسلام میں تو عورت سراپے پردہ ہے. اب ذرا غور کیجئے, لبیک میں کوئی غلط بات ہے؟ اور ماشاءاللہ ہمارے جو بھائی گانے سنتے ہیں, عورتوں کی آواز میں گانے سننا تو جائز ہے اور لبیک سننا؟ اے مسلمان سوچ, جب تو حج اور عمرے پہ جائے تو ساتھ ساتھ اپنی زندگی کا جائزہ لیتے جا. تیسری بات یہ بیان کی, عورتیں لبیک چپکے سے کہیں, ان کی آواز صرف ان تک ہی رہے, مردوں تک نہ پہنچے. چوتھا مسئلہ یہ ہے, اور اچھی طرح یاد کر لیجیے, بڑے فائدے کا مسئلہ ہے. اگر کوئی عورت بیمار ہو یا خدشہ ہو کہ وہ بیمار ہو جائے گی, تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ احرام کے وقت, احرام باندھنے کے وقت شرط کرے. کیا شرط کرے؟ اے اللہ, جہاں آپ نے مجھے روکا میں اپنے احرام کو کھول دوں گی. عورت بیمار ہوئی, اب حج کرنے کے قابل نہیں, بیماری آئی, بلڈ پریشر, کتنی بیماریاں ہیں, حج کے سفر کے قابل نہیں. پہلے سے شرط کر لی, احرام کھولے اور اپنے گھر واپس آ جائے. امام مسلم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کے روایت کرنے والی ہیں. آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبع بنت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس تشریف لائے. حضرت زبع ان کے پاس تشریف لائے, آپ نے فرمایا اردت الحج, اردت الحج, تم نے حج کا ارادہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگی واللہ لا اجدنی الا وجع. اللہ کی قسم میں اپنے آپ کو تکلیف میں پاتی ہوں, تکلیف میں مبتلا ہوں, حج کا ارادہ کروں تو کیسے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجی واشترتی, حج کر اور شرط کروے, اور تو کہ اللہم محلی حیث حبستنی, اے میرے اللہ جہاں آپ نے مجھے روکا وہاں میں اپنے احرام کو کھول دوں. کتنی آسانی کی بات ہے, مجبوری ہوئی, احرام کھولے, اور واپس آ جائے. پانچویں بات, عورتوں کے مسائل میں سے جب عورت بیت اللہ پہنچے اور طواف کرے تو مردوں کے درمیان گھسنے کی کوشش نہ کرے. طواف کیوں کرنا ہے؟ ثواب کے لیے. اور مردوں کے درمیان گھسنا یہ گناہ کی بات ہے. ایسا نہ ہو کہ مردوں میں گھسے تو بجائے ثواب کمانے کے گناہ کے انبار جمع کر کے اپنے گھر واپس آئے. امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں, حضرت عطا رحمہ اللہ وہ روایت کرتے ہیں, کانت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تطوف حجرۃ من الرجال لا تخالطهم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب طواف کرتی تو مردوں سے دور رہتی, مردوں کے درمیان نہ گھستی. اللہ اکبر, کتنا اہتمام ہے اسلام میں کہ عورتوں اور مردوں کا اختلاط نہ ہو. اور ہماری جو بیٹی اور بہنیں بازاروں میں مردوں کے ساتھ چلتی اور پھرتی ہیں, ان کے متعلق اسلام میں کہاں تک اجازت ہو؟ اختلاط اس میں خرابی ہے, اس میں خیر نہیں. ذرا غور کیجئے, اگر مردوں اور عورتوں کے درمیان اختلاط کی اجازت ہوتی تو مسجد حرام سے زیادہ پاکیزہ جگہ دنیا میں ہے, وہاں اجازت ہوتی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مردوں سے دور ہٹ کے طواف کرتے. اور چھٹی بات یہ ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے, خوب توجہ کیجئے, حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے یا رکن یمانی کو چھونے کے لیے عورت مردوں میں نہ گھسے. اور بعض بے عقل ساتھی ایسے بھی ہیں جو بڑے جذبے اور شوق سے عورت کو کہتے ہیں چلو کچھ بات نہیں, گھس جاؤ مردوں میں. غلط بات ہے, گناہ کی بات ہے. شاید کہ مردوں کے درمیان گھس کر حجر اسود کو جو بوسہ دیا جائے, رکن یمانی کو جو چھوا جائے, شاید بوسہ دینے کا اور رکن یمانی کو چھونے کا ثواب اتنا نہ ہو جتنا مردوں کے درمیان گھس کر وہاں تک پہنچنے کا گناہ ہے. صحیح بخاری ہی میں ہے, حضرت عطا رحمہ اللہ انہی کی روایت ہے, ایک عورت نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا, انطلقی نستلم یا ام المؤمنین, اے مومنوں کی ماں چلیے ہم جا کے حجر اسود کو چھوئیں. حضرت عائشہ ناراض ہوئیں رضی اللہ عنہا, انطلقی انت, تو جا, میں تو مردوں کے درمیان نہ گھسوں گی. اور وہ کون ہیں؟ سارے اہل ایمان کی اماں ہیں, ام المومنین ہیں, لیکن انہیں یہ گوارا نہیں کہ حجر اسود کو چھونے کے لیے بھی مردوں کے درمیان گھسا جائے. ایک اور روایت میں ہے, امام بیہقی اس روایت کو بیان کرتے ہیں, ام منبوس رحمہ اللہ وہ روایت کرتی ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی ایک رونڈی آئی اور ان سے کہنے لگی یا ام المؤمنین تفت بالبیت سبعا واستلمت الرکن مرتین او ثلاثا، اے ام المؤمنین میں نے بیت اللہ کے گرد سات چکر لگائے ہیں اور دو یا تین مرتبہ حجر اسود کو چھوا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ناراض ہوتی ہے، فرماتی ہیں لا اجرک اللہ، فرماتی ہیں لا اجرک اللہ، لا اجرک اللہ، لا اجرک اللہ، اللہ تجھے کوئی ثواب نہ دے، اللہ تجھے کوئی ثواب نہ دے. تو دافعین الرجال مردوں کے ساتھ دھکم پیل کرتی ہے، الا کبرت و مررت، تو نے دور سے اللہ اکبر کیوں نہ کہا اور دور ہی سے اللہ اکبر کہہ کے کیوں نہ گزر گئی. اب عورت زونڈی حجر اسود کو چھو کے آئی ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ناراض ہو رہی. کیوں؟ حجر اسود کو چھونا گناہ ہے، وہ تو ثواب کی بات ہے، اس کو چھونا گناہوں کی معافی کا سبب ہے، لیکن اگر اس کے چھونے کے لیے عورت مردوں میں گھسے تو اس نے گناہ کا ارتکاب کیا. تو چھٹی بات عورتوں کے مسائل کے سلسلہ میں یہ عرض کی، حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے یا رکن یمانی کو چھونے کے لیے عورت مردوں کے درمیان نہ گھسے، اور حجر اسود کو بوسہ دینے کے حوالے ہی سے یہ بات بھی ہے، بعض عورتیں باپردہ ہوتی ہیں لیکن جب حجر اسود پہ پہنچی اس کو بوسہ دینے کی غرض سے اپنے چہرے سے پردے کو ہٹا دیتی ہیں، غیر محرم سامنے ہیں اور حجر اسود کو بوسہ دیتی ہیں، ایسا کرنا گناہ کی بات ہے. ہماری مسلمان بہن عقل و دانش سے کام لے، ثواب کمانے کی غرض سے گناہگار نہ ہو جائے، اس کے چہرے کا غیر محرموں سے چھپانا اس پر لازم ہے. اب ایک طرف نیکی ہو رہی ہے، دوسری طرف گناہ ہو رہا ہے، اس سے بہتر ہے اگر غیر محرم لوگوں کے سامنے چہرے کو ننگا کرنا پڑے حجر اسود کو بوسہ نہ دے. حجر اسود کو بوسہ دینا کیا فرض ہے؟ کیا واجب اور لازم ہے؟ لیکن چہرے کا چھپانا تو لازم ہے. ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ طواف قدوم کے درمیان، پہلا طواف جو مکہ مکرمہ میں پہنچ کر کیا جاتا ہے جسے طواف قدوم کہتے ہیں، اس میں مردوں کے لیے مسنون طریقہ یہ ہے کہ تین چکر اس میں رمل کریں، چھوٹے چھوٹے قدم، کندھوں کو ہلا ہلا کے پہلوانوں کی طرح بھاگ بھاگ کے تین چکر لگائیں، عورتوں کے لیے رمل نہیں. عورتیں طواف میں بھاگ کے نہ چلیں، ایسا کرنا حشمت و وقار کی منافی ہے، خدشہ ہے کہ اس سے عورتوں کی بے پردگی ہوگی. امام ابن منذر، امام ابن المنذر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، اجمع اہل العلم انہ لا رمل علی النساء حول البیت، اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ عورتوں پر طواف کے دوران رمل نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے ہے. آٹھویں بات، صفا اور مروہ کے درمیان جب سائی کرتے ہیں تو سبز رنگ کی جہاں ٹیوبیں جل رہی ہیں ان کے درمیان جو جگہ ہے، مرد وہاں کیسے چلتے ہیں؟ تیزی سے بھاگ کے. عورتوں نے وہاں بھی تیزی سے نہیں بھاگنا. امام ابن منذر ہی بیان کرتے ہیں اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے عورتوں نے سائی کے دوران بھاگنا نہیں. کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ ان کے بھاگنے کی وجہ سے ان کی بے پردگی ہو. نویں بات، نواں مسئلہ عورتوں کے متعلق یہ ہے کہ جب سائی کو مکمل کرے، طواف کیا، سائی کی، تو اب کیا کرنا ہے؟ مردوں کے لیے ہے کہ بالوں کو منڈوائیں یا بالوں کو کٹوائیں، اور مردوں کے لیے بالوں کا منڈوانا افضل ہے. عورتیں کیا کریں؟ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کا یہ فرمان سنن ابی داؤد میں ہے، لیس علی النساء حلق انما علی النساء التقصیر. عورتوں کے لیے اپنے بالوں کو منڈوانا نہیں، انہوں نے اپنے بالوں کو کاٹنا ہے. کتنا کاٹیں؟ ایک پور کے برابر، پنجابی میں ایک پوٹے کے برابر، ایک پور کے برابر یا اس سے تھوڑا، اس سے زیادہ بھی نہیں، ایک پور کے برابر یا اس سے تھوڑا، اپنے سر کی ساری میڈیوں سے. بالوں کے کٹوانے کے بارے میں ایک انتہائی ضروری تنبیہ ہے، اچھی طرح یاد کیجئے اور کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ اپنی عورتوں کو یہ بات یاد کروائیے. کیا بات ہے؟ مروہ پر ایک بہت غلط منظر دیکھنے میں آتا ہے. پتہ ہے کیا ہے؟ عورتیں اپنے بال نکال رہی ہیں اور کاٹے جا رہے ہیں. دیکھتے ہیں یہ بات کہ نہیں؟ ایسا کرنا حرام ہے. کسی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بال کسی غیر محرم مرد کے سامنے ننگے کرے. اب بیچاری جاہلہ نے، دین سے غافلہ عورت نے، اور ماشاءاللہ اس کے ساتھ جو مرد ہے وہ بھی غافل اور جاہل ہے، ابھی طواف کیا، سائی کی، نیکی کا کام کیا، اور ابھی مردوں کے سامنے بال ننگے کر کے کاٹ رہی ہے. بہت غلط بات ہے. اتنی کیا جلدی ہے؟ جہاں ٹھہری ہے وہاں جا کے کاٹ، اور اگر ٹھہرنے کی جگہ نہیں تو لیٹرینز تو ہیں، عورتوں کے جو بیت الخلاء ہیں وہاں جا کے کاٹے. غیر محرم مردوں کے سامنے عمرہ کے بعد بال کاٹنے کے لیے عورت اپنے بالوں کو ننگا نہ کرے، اور باقی اوقات میں بھی نہ کرے. ایسا کرنا حرام ہے. اب جو ہماری مسلمان بہنیں سارا سال ہی بالوں کو ننگا کیے پھرتی، ان کا کام جائز ہے یا ناجائز؟ دسویں بات، عورتوں کے مسائل کے سلسلہ میں ایک عورت عمرے یا حج کی نیت سے روانہ ہوئی، میقات پر پہنچی تو اس کے بیماری کے دن شروع ہوئے، یا گھر ہی سے بیماری کے دن شروع ہیں، کیا کرے؟ اگر عورتوں والی بیماری میں مبتلا ہو یا بچے کی پیدائش کے بعد کے جو بیماری کے دن ہیں ان میں ہو، میقات پہ پہنچے، کیا کرے؟ غسل کرے، کپڑا رکھے اور احرام کی نیت کر کے روانہ ہو جائے. اس کی دلیل کیا ہے؟ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں، اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہوں کی بیوی، جب وہ ذوالحلیفہ پہ تھی جو مدینے والوں کا میقات ہے، ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو فرمایا رضی اللہ عنہ، اسے حکم دیجئے کہ غسل کرے اور لبیک کہے. جو عورت بیمار ہو عورتوں والی بیماری میں، وہ اپنی بیماری کے وقت بھی احرام باندھ سکتی ہے، عمرے کا بھی حج کا بھی، اس میں کوئی بات نہیں. اسی طرح کوئی عورت جب میقات پہ پہنچی ٹھیک تھی. مسئلہ یاد کر لیجیے، بہت سے ساتھی مسائل نہ سمجھتے ہیں نہ یاد کرتے ہیں، بعد میں پریشان ہوتے ہیں. حج کے لیے گئے بھی، پیسے بھی خرچ کیے، محنت بھی کی، لیکن دین سے غفلت کی وجہ سے اپنے حج کو خراب کرتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں. پہلے سے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. عورت جب میقات پہ پہنچی اس وقت ٹھیک تھی، احرام باندھا روانہ ہوئی، راستے میں بیماری کا وقت آ گیا، کیا کرے؟ احرام توڑ دے؟ نہیں، اپنے احرام میں باقی رہے. اب کیا کرے؟ طواف کرے؟ نہیں، سعی کرے؟ نہیں. احرام کی پابندیوں کو برقرار رکھے لیکن بیت اللہ میں، مسجد حرام میں داخل نہ ہو. جب بیماری کے دن گزر جائیں، پاک ہو جائے، غسل کرے، بیت اللہ میں جا کے طواف کرے، سعی کرے، اپنے بالوں کو کاٹے اور اس کا عمرہ پورا ہو گیا. درمیان میں بیماری کے جو دن تھے ان کی وجہ سے اس کے عمرے پر کوئی اثر پڑا یا نہ پڑا؟ جواب دیجئے، زور سے بولیے، کوئی اثر نہیں پڑا. اچھا، اب ایک عورت ہے، 8 تاریخ آ گئی جسے یوم الترویہ کہتے ہیں، اور ابھی تک بیمار ہے، اور 8 تاریخ کو کیا کام کرنا ہے؟ بولیے، منا جانا ہے. اب کیا کرے؟ عام لوگ جب جاتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ بولیے، عمرہ کرتے ہیں، طواف کی، سائی کی، بال کٹوائی یا سر منڈوایا، عمرہ پورا ہو گیا. اب وہ بیچاری تو بیمار ہے، کیا کرے؟ عمرہ کرنا تھا، حج کا وقت آ پہنچا اور ابھی وہ بیماری سے پاک نہیں ہوئی، کیا کرے؟ اپنے عمرے کو حج میں کنورٹ کر لے، دین میں آسانی ہے، اپنے عمرے کو حج سے بدل دے، اور جس طرح باقی لوگ منا جا رہے ہیں وہ بھی چلی جا، نماز نہ پڑھے لیکن اللہ سے دعائیں کرتی رہے، ذکر کرتی رہے. آئی تو اللہ سے مانگنے ہیں، وہ مانگتی رہے. حاجی اور عمرہ کرنے والا وہ اللہ کا فقیر ہے، مانگنے کے لیے آیا ہے. تو بیماری کے دنوں میں مانگنے کی کوئی رکاوٹ ہے؟ کوئی نہیں. اگر آدمی پاک ہو, نمازیں پڑھے, اچھی بات ہے, لیکن یہ اللہ کی طرف سے مجبوری ہے, اس میں اس کا کوئی اپنا قصور ہے؟ مانگتی جائے. اب منا میں گئی, 9 تاریخ کو عرفات میں گئی, 9 تاریخ کو سورج کے غروب ہونے کے بعد کہاں آئی؟ مزدلفہ آئی. 10 کو صبح منا آئی. جس طرح باقی لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, کرتی جائے, نماز نہ پڑھے. 10 تاریخ کو کنکریاں ماری, قربانی کی, بال کاٹے. اگر تو 10 تاریخ کو اس کی بیماری کا وقت ختم ہو گیا, کیا کرے؟ بیت اللہ آئے, طواف کرے, سعی کرے اور احرام سے فارغ ہو جائے. اور جب احرام سے فارغ ہوگی, پتا ہے اسے کتنا ثواب ہے؟ اس کا حج بھی ہوا اور اس کے لیے عمرے کا ثواب بھی ہے. اللہ کی طرف سے کوئی کمی تو نہیں. اس کا حج حج قران ہوا, اس کا حج حج قران ہوا, عمرے کا ثواب بھی, حج. پھر واپس منا میں جائے, جس طرح باقی لوگ منا میں ٹھہرتے اور کام کرتے ہیں, اس طرح وہ بھی کرے. اور اگر 10 تاریخ کو اس کے بیماری کے دن ختم نہ ہو, 11 کو ہو, تو 11 کو آئے. جب ختم ہو, 11, 12, 13, جس دن ختم ہو تب آ جائے, آ کے طواف کرے, سعی کرے, اللہ اسے حج اور عمرے دونوں کا ثواب عطا فرمائے. بارواں مسئلہ, ایک عورت نے جو بیمار ہوئی تھی, پاک ہو کے طواف اور سائی کی, کیا بیان ہوا؟ اسے حج اور عمرے دونوں کا اللہ کے فضل سے ثواب مل گیا. اگر وہ چاہے کہ میں الگ سے بھی عمرہ کر لوں تو کیا اس کو اجازت ہے؟ جواب یہ ہے, اس کو اجازت ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب وہ حج کے لیے آئیں تو عمرہ کیا طواف اور سائی کرنے سے پہلے بیمار ہو گئے, نہ عمرہ کی, نہ طواف کیا, نہ سائی کی. اور جب 8 تاریخ کو حج کے لیے جانے کا وقت آیا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں کیا کروں, میں نے تو عمرہ نہیں کیا. آپ نے فرمایا, اس میں تیرا کیا قصور ہے؟ آدم کی ساری بیٹیاں ایسے ہی ہیں. اب جب وہ, جب ان کے بیماری کے دن ختم ہوئے, انہوں نے طواف اور سعی کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسک حج سے فارغ ہونے کے بعد واپس مدینہ پلٹنے کا ارادہ فرمایا تو کہنے لگی, میں تو نہیں جاؤں گی, لوگوں نے تو پہلے عمرہ بھی کیا, میں نے عمرہ نہیں کیا تھا. آپ نے فرمایا, عبد الرحمن, حضرت عائشہ کے بھائی, جاؤ اسے تنعیم لے جاؤ, وہاں سے یہ عمرے کا احرام باندھ کے آئے, عمرہ کرے اور ہم تمہارے انتظار میں موجود ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے بھائی کے ساتھ تنعیم گئی, احرام باندھا, عمرہ کیا, فارغ ہوئی, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور پھر یہ قافلہ مقدسہ واپس روانہ. اسی طرح کوئی عورت اپنی بیماری کی وجہ سے پہلے عمرہ نہ کر سکے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ حج سے فارغ ہو کے تنعیم سے احرام باندھ کے عمرہ کرے. اور یہاں یہ بات سمجھ لیجیے، ہمارے بہت سے بھائی جو چھوٹا اور بڑا عمرہ کرتے ہیں، یہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کو اجازت دی گئی کہ وہ بیماری کی وجہ سے پہلے عمرہ نہ کر سکیں. مردوں کے لیے کہیں اجازت کا کوئی ذکر نہیں، حتیٰ کہ حضرت عبد الرحمن حضرت عائشہ کے بھائی رضی اللہ عنہما جو ان کے ساتھ تنعیم گئے، توجہ کیجیے، ان کا عمرہ کرنا بھی ثابت ہے. تیرواں مسئلہ عورتوں کے متعلق یہ ہے، اگر عورت جب حج سے فارغ ہو، منا سے فارغ ہو اور جب مکہ شریف 12ویں یا 13ویں تاریخ کو پہنچے اور پھر سفر کا ارادہ ہو اور بیمار ہو جائے اور پہلے طواف افادہ کر چکی ہے، تو کیا طواف ودا کر کے جائے یا جا سکتی ہے؟ مسئلہ یہ ہے، حاجی حضرات ان کے لیے ضروری ہے کہ جب واپس پلٹیں تو طواف ودا کر کے آئے، لیکن اگر عورت کی بیماری کا زمانہ ہو اور وہ طواف افادہ کر چکی ہے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ طواف ودا کیے بغیر مکہ مکرمہ سے روانہ ہو جائے. یہ عورتوں کے اللہ کی توفیق سے 13 مسائل تھے جو بیان کیے گئے. سب ساتھیوں سے درخواست ہے ان مسائل کو یاد کریں اور اپنے گھروں میں جا کے ان مسائل کی تعلیم دیں. اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے ہمیں، ہماری بہنوں، بیٹیوں، عورتوں کو سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی ہے اللہ اس کو معاف فرمائے، غلطیاں تھیں اللہ ان غلطیوں کو معاف فرمائے، اور آئندہ اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو سنت کے مطابق حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے. ایک ساتھی درس کے ساتھی ان کا گاڑی میں حادثہ ہوا ہے، دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس بھائی کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس بھائی کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. اور اے اللہ جتنے مسلمان حادثات کا شکار ہو چکے ہیں ان سب پر رحم فرما، انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، اعزاء و اقارب کو اور تمام مسلمانوں کو حادثات سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رکھنا. حادثے کے حوالے سے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ کہنے والا اور سب سننے والے ہمیشہ حادثات کے سرکل میں، حادثات ہمارے گرد ہیں اور ہم ان کے اندر ہیں. معلوم نہیں کس وقت ہم میں سے کس کے ساتھ کتنا سنگین حادثہ پیش آنے والا ہے. کعبہ کے رب کی قسم، سب حادثات میں گرے ہیں اور کسی کو کچھ خبر نہیں کہ آئندہ لمحہ کیا ہونے والا ہے، تو کیا کریں؟ عرش والے رب کے غلام بنے رہیں، ان کے تابعدار بنے رہیں، پتہ نہیں کس وقت حادثہ آ جائے اور ہماری زندگیوں کے چراغ گل ہو جائے. ہر وقت میں اور آپ سب اور سارے انسان حادثات کی زد میں، ہر وقت اس بات کو ذہن میں رکھیں اور عرش والے رب سے بغاوت نہ کریں، ان سے تعلق باقی رکھیں، ان کی تابعداری سے اور ان سے التجا کرتے رہیں، اے رب آنے والے حادثات سے کوئی بچا سکتا ہے تو تنہا آپ. عورتوں اور مردوں کا چہرے سے بال نوچنا، ایسا کرنا حرام ہے، اور وہ عورتیں جو چہروں سے بال نوچتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت کی ہے. بالوں کو کالا کرنا حرام ہے، اور ویسے بھی کوئی اتنی اچھی عقل کی بات نہیں، کتنے کالے کر رہے ہیں پھر نکل آتے ہیں، مانتے ہیں، آدمی گناہ بھی کرتا ہے اور مانتے بھی نہیں. جو لوگ جو ساتھی بالوں کو کالا کرتے ہیں، بال ان کے راز کو افشا کر دیتے ہیں کہ نہیں، جتنا چاہیں چھپائیں راز آؤٹ ہو جاتا ہے. اللہ کی نافرمانی بھی کی اور بات بھی نہ بنی. حج سے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن جو حقوق العباد ہیں وہ لوگوں کے ان کو ادا کرنے ہیں. یہ نہ ہو لوگوں کا مال کھا جائے اور کہیں حج پہ جاؤں گا سارے گناہ معاف کرواؤں گا، اپنے آپ کو کوئی دھوکہ نہ دے. ہاں اگر کسی کے ذمے لوگوں کے حقوق ہیں اور اس کی پوری کوشش کے باوجود اس میں اتنی استطاعت نہیں کہ ان حقوق کو ادا کر سکے، تو پھر اللہ سے دعا کرے، اللہ اپنے فضل و کرم سے حق والوں کو اپنی طرف سے ادا کر سکتے ہیں اور اس کو معاف کر سکتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ خود لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی پوری کوشش کرے. حج افراد کے متعلق سوال ہے کہ جو لوگ صرف حج افراد کرتے ہیں، تو اس کے متعلق بات یہ ہے، حج افراد یہ ہوتا ہے کہ حج کے لیے جانے والا صرف حج کرے، عمرہ نہ کرے. اور عام طور پر جو لوگ حج افراد کرتے ہیں اس غرض سے کہ قربانی سے بچ جائیں، اور بعض لوگ واقعتاً ان کے وسائل تھوڑے ہوتے ہیں، 350 کا جانور خریدنا ان کی استطاعت سے باہر ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے حج افراد کی نیت کی تھی، آپ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے حج کے احرام کو عمرے کے احرام میں بدل لو، عمرہ کرو اور عمرے سے فارغ ہو جاؤ، پھر 8 کو حج کا احرام بنو، حج کا احرام باندھو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حج افراد کو ختم کروا کے حج تمتو کروا دیا. اب سوال یہ ہے قربانی کے پیسے نہیں کیا کرے، تو قرآن کریم میں ہے جس کے پاس قربانی کی طاقت نہ ہو 10 رکھے، 3 وہاں رکھائے اور 7 آگے گھر میں رکھے. فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام فی الحج وسبعة اذا رجعت، 3 وہاں رکھا ہے اور 7 گھر آ کے. اور 3 اور 7 روزوں میں یہ پابندی نہیں کہ یہ مسلسل ہو، الگ الگ کر کے رکھ سکتا ہے، ایک آج رکھ لیا، ایک 2 بعد، ایک 10 بعد، ایک 20 بعد. اور وہاں جو 3 رکھنے ہیں وہ 9 اور 10 کو نہ رکھے، 9 اور 10 کو نہ رکھے، عرفات کے دن نہ رکھے کہ وہ دعا کا دن ہے. روزے سے نہ ہو تو شاید کہ اس میں طاقت زیادہ ہو تو زیادہ دعائیں مانگ سکے. اور 10 کو نہ رکھے کہ وہ عید کا دن ہے، 11, 12, 13 کو رکھ لے یا 7 سے پہلے رکھے. اور 7 روزے جب اپنے گھر میں آ جائے ریاض میں پاکستان تو وہاں آ کے رہے. ایک ایک سوال یہ ہے، کسی کے پاس ماچس ہے؟ ماچس ہے کسی کے پاس؟ سوال پڑھنے اس کا جواب دینے سے پہلے، کسی کے پاس رائٹر یا ماچس ہے؟ دو، کوئی گل نہیں، کچھ نہیں کرنا. تو آپ میرے متعلق کیا کہیں گے، مینٹل کیس ہے یا کوئی اور کیس ہے؟ یہ جو بیڑی اور سگریٹ پینے والا ہے، یہ کس کو جلاتا ہے؟ کیوں بھائی، کس کو جلاتا ہے؟ تو کیس مینٹل ہے یا کوئی اور ہے؟ اور اگر صرف یہی کیس ہو تو چھوٹی بات ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور نقصانات بھی. ان نقصانات میں سے جو ایک نقصان ہے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. سگریٹ خبیث ہے یا طیب ہے؟ تو خبیث تو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اللہ نے بھی، اللہ کے رسول نے. وہ اللہ کا بھی نافرمان، اللہ کے رسول کا بھی نافرمان. یہ چھوٹا خسارہ یا بڑا ہے؟ جواب دیجئے، مانے نہ مانے. اور پھر اس کے بعد اور سنیے، سگریٹ کے پینے سے منہ سے خوشبو آتی ہے چمبیلی کی یا کون سی خوشبو آتی ہے؟ اللہ اکبر، اے مسلمان تیری عقل کو کیا ہو گیا؟ جب مسلمان بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنے رب سے گفتگو کے لیے کھڑا ہو اور تیرے منہ سے بدبو آ رہی ہو، تیرا دماغ ٹھیک ہے یا خراب ہو چکا ہے؟ فرشتے تیرے پاس آئیں، تو کتاب کلام پاک کی تلاوت کرے، دین کی مجلس میں بیٹھے، فرشتے تیرا گھیرا ڈال، تجھ پہ گھیرا ڈالیں، اب تو فرشتوں کے استقبال کے لیے بدبو کا بندوبست کر رہا ہے. تیرے گھر میں مہمان آئے تو گندگی پھیلاتا ہے ڈرائنگ روم میں. یہ جو اللہ کے نورانی فرشتے نیکی کی مجالس میں پہنچتے ہیں، تو ان کو خوشبو دینا چاہتا ہے یا بدبو؟ اور پھر اس کے بعد جب نماز میں سگریٹ پینے والا کھڑا ہوتا ہے، تو اپنے مسلمان بھائیوں کو آرام پہنچاتا ہے یا اذیت پہنچاتا ہے؟ بڑا ماشاءاللہ اچھا آدمی، ذرا غور تو کیجئے کتنا گندا کام ہے. اللہ کے ساتھ بدتمیزی، فرشتوں کے ساتھ بدتمیزی، مسلمان بھائیوں کے ساتھ بدتمیزی. اور اگر گھر میں ہے تو ماشاءاللہ بیگم صاحبہ ان سے بڑی اچھی خوشبو پاتی ہے، اور بیٹے اور بیٹیاں جہاں جائے گندگی. لوگ گھروں میں خوشبو کا اہتمام کرتے ہیں یا بدبو کا؟ یہ ماشاءاللہ چلتی پھرتی بدبو ہے. اور پھر اس کے بعد، کیوں ڈاکٹر صاحب، اس کی اپنی صحت پر بہت اچھا اثر ہے، کتنی بیماریوں کا علاج ہے سگریٹ. یہ جو پیکٹ ہے سگریٹ کا، اس کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ کسی کے پاس ہے ڈبیا، ذرا دکھائے، کیا لکھا ہے اس کے نیچے؟ وزارت صحت کی طرف سے. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. دودھ خریدنے کے لیے جائیں، اگر آؤٹ آف ڈیٹ ہو خریدتے ہیں؟ کون خریدتا ہے؟ پتہ نہیں وہ نقصان دے یا نہ دے، کوئی ضروری ہے نقصان دے؟ اور یہ جو سگریٹ ہے، ماشاءاللہ یہ تو اکسیر ہے تمام بیماریوں کے لیے. آدمی عقل کرے، بہت بے وقوفی کی بات. بے نمازی کے متعلق اسلام کا کیا حکم ہے، اس بارے میں تفصیل سے ایک درس میں بات ہو چکی ہے. اگر ساتھی اس درس کی کیسٹ سن لیں تو شاید بات کے سمجھنے میں انشاءاللہ کافی آسانی رہے. اور بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص ارادتاً جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے. اور حج کا موسم ہے, اس بات کو بھی ذرا سن لیجیے, سمجھ لیجیے اور ساتھیوں کو بتلائیے. علماء امت نے یہ بیان کیا ہے اگر کوئی شخص بے نماز ہے اس کا حج قبول نہیں. یہ مقصد نہیں کہ بے نماز اب حج پہ نہ جائے. کیا مقصد ہے؟ نماز شروع کر دے اور حج پہ جائے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, پہلے گزر چکی ہے, حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله, جس نے عصر کی نماز کو چھوڑا اس کا عمل برباد ہو گیا. کھانے انشاءاللہ جائز ہے. سوال یہ ہے کہ کیا عمرہ کسی کی طرف سے کیا جا سکتا ہے؟ جواب یہ ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص نے اپنی طرف سے حج کیا ہو وہ کسی فوت شدہ شخص کی طرف سے یا ایسے شخص کی طرف سے جو اتنا بیمار ہو کہ سفر کے قابل نہ ہو اس کی طرف سے کر سکتا ہے. صرف عمرہ کسی کی طرف سے کرنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اسی طرح کسی کی طرف سے صرف سعی کرنا یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو بات وہی ٹھیک ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ایک بھائی کے والدین اسے نماز میں رفع الیدین کرنے سے روکتے ہیں, اور یہ بھائی سنت کا پابند ہے اور والدین کا بہت احترام کرتا ہے. بات یہ ہے کہ نماز میں رفع الیدین کرنا چار جگہ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نماز کے شروع میں, رکوع جاتے وقت, رکوع سے سر اٹھاتے وقت, اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوتے وقت. اگر کسی کے ماں باپ اسے روکیں تو پیار اور محبت سے, ادب سے, احترام سے, عاجزی سے انہیں بات سمجھانے کی کوشش کریں. گستاخی نہ کرے, بے ادبی نہ کرے کہ والدین کا درجہ بہت زیادہ ہے. محبت سے, پیار سے مسلسل انہیں بات سمجھاتا رہے, کیونکہ اس کے والدین بھی مسلمان ہیں. تو انشاءاللہ جب اس کے والدین کی سمجھ میں بات آ جائے گی تو وہ بھی اس کے ساتھ مل جائیں گے. لیکن والدین کے کہنے کی وجہ سے دین کی کسی بات کو چھوڑا نہیں جاتا, لیکن ان سے ادب, احترام, تواضع اور عاجزی سے ہمیشہ پیش آئے. بدتمیزی یا گستاخی نہ کرے کہ بہت زیادہ گناہگار ہو جائے. کہ والدین بیمار ہیں اور ایک ساتھی ہیں, ان کی ہر روز عصر کے وقت ایک, دو یا تین رکعتیں جماعت سے رہ جاتی ہیں. بات یہ ہے, اور لکھا ہے کہ باقی چاروں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہر مسلمان بالغ پر فرض اور واجب ہے. اور عصر کی نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی. اور زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ عصر کی نماز درمیانی نماز ہے. تو ہمارا بھائی جب ہر روز ایک دو یا تین رکعتیں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا تو بہت بڑا خسارے کا سودا کر رہا. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے اس کے ساتھ ساتھ جو شخص 40 دن تک 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ کی طرف سے اسے 2 باتوں کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے. من صلی اللہ 40 یوماً یدرک التکبیرۃ الاولی کتب لہ براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 40 دن تک 5 نمازیں جماعت کے ساتھ اس طرح پڑھے کہ امام اللہ اکبر کہے اور وہ جماعت میں کھڑا ہو، فرمایا 40 دن تک اس طرح 5 نمازیں پڑھے تو اس کے لیے 2 باتوں سے نجات لکھی جاتی ہے، نفاق سے نجات اور جہنم کی آگ سے نجات. اب کتنے خسارے کی بات ہے. اور پھر عصر کی نماز کے متعلق ایک اور فضیلت بھی ہے، صحیح مسلم میں ہے اور غالباً صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے کہ فرشتوں کی ہر روز 2 شفٹیں ہیں. فرشتے جو اللہ کی طرف سے زمین پر آتے ہیں ان کی 2 شفٹیں ہیں، اور ان کی شفٹوں کی جو تبدیلی ہے وہ عصر کی نماز کے وقت اور فجر کی نماز کے وقت ہوتی ہے. 1 شفٹ عصر کو آئی فجر تک، دوسری شفٹ فجر کو آئی عصر تک. جو شفٹ عصر سے شروع ہو کے فجر تک رہی جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ مالک فرماتے ہیں تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا. فرشتے کہتے ہیں جب ان کے پاس پہنچے تھے عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے تھے، فجر کو جب ان کو چھوڑ کے آئے ہیں تو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے تھے. اے اللہ، اب ان کے بارے میں ہماری التجا ہے ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. کتنی بڑی بات ہے، چھوٹی بات ہے بہت بڑی ہے. اللہ ہمارے نصیب میں کرے، ہماری اولادوں کے اور بھائیوں کے نصیب میں کرے. اب ذرا تھوڑا سا اور بات کو سمجھیے، یہ جو عصر کی نماز کو ضائع کرنا ہے اس کے پس منظر میں کیا ہے کہ اللہ تعالی نے دوپہر کو کھانے کا اچھا سامان عطا فرمایا، یہی خرابی ہے. پیٹ بھر کے کھایا اور نماز کا خسارہ کیا. کیا اسی کا نام اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور شرم کرنی چاہیے. کیا ہم اللہ کو اس بات کا چیلنج کر رہے ہیں کہ ہم نالائق ہیں، تیری نعمتوں کے قابل نہیں، جو چاہتے ہو کرو. جب اللہ نے پیٹ بھر کر کھانا نصیب کیا ہے تو اللہ کے زیادہ تابعدار بنے. ایسا نہ ہو کہ اللہ کی نعمتیں ہم سے چھن جائے، پھر کفے افسوس ملتے رہیں لیکن پھر پشتانے سے کچھ فائدہ نہ ہو. جو عورت پاکستان سے محرم کے بغیر آئے برائے حج وہ گناہگار ہے. اب کیا اس کا حج صحیح ہے یا نہیں، اللہ کرے کہ اس کا حج قبول ہو جائے، لیکن اس نے محرم کے بغیر آ کے گناہ کا ارتکاب کیا. اور اسی حوالے سے یہ بات بھی سمجھ لیں، ہمارے بعض ساتھی اپنے جانے سے پہلے بیگمات کو بھیج دیتے ہیں، گویا کہ ان کا بیگمات کے ساتھ جانا ناجائز ہے، اور جب آتے ہیں تو وہاں چھوڑ آتے ہیں. جاتی دفعہ بھی گناہ کیا، آتی دفعہ بھی گناہ کیا. ذرا غور کریں، جب عورت کے لیے حج پر محرم کے بغیر جانا ناجائز ہے تو پاکستان، انڈیا یا بنگلہ دیش محرم کے بغیر جانا جائز ہوگا؟ یہ ایک صاحب ہیں اپنی بیٹیوں کے حفظ کے متعلق، کسی جگہ کے متعلق پوچھ رہے ہیں. چودھری طارق صاحب، یہ چودھری طارق صاحب سے پوچھ رہے ہیں بعد میں درس کے بعد. جس نے رمضان میں عمرہ کیا ہو اس کے لیے کون سا حج بہتر ہے؟ جو حج سب سے زیادہ بہتر ہے وہ حج تمتع ہے. آدمی عمرہ کرے اور عمرے کے بعد، عمرے سے فارغ ہو کر 8 تاریخ کو حج کی نیت کرے. یہ حج خواہ اس نے رمضان میں عمرہ کیا یا نہیں، تمام سب سے اعلی اور افضل حج ہے. کہ اس نے خود حج کیا ہے، اب اپنے والد محترم جو فوت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے حج کرنا چاہتا ہے لیکن مقروض ہے، تو کیا ان کی طرف سے حج کر سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر اس کے حج پر جانے کی وجہ سے قرض کی ادائیگی میں تاخیر نہ ہو تو جا سکتا ہے، اور اگر اس کے حج پر جانے کی وجہ سے قرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو تو جس نے قرض دیا ہے اگر وہ اس تاخیر کو برداشت کرے اور اس کو جانے کی اجازت دے تو جا سکتا ہے، اور اگر وہ اجازت نہ دے تو نہیں جا سکتا. سائی کے لیے کیا وضو ضروری ہے؟ جواب یہ ہے، سائی کے لیے وضو ضروری نہیں، بلکہ یہ بھی سن لیجیے، عورتوں کے متعلق مسئلہ ہے، پہلے بیان نہیں ہو سکا. کوئی عورت احرام باندھ کے مکہ مکرمہ پہنچی، طواف کیا، طواف سے فارغ ہوئی تو اس کے بیماری کے دن آ گئے، اب کیا سائی کر سکتی ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے، سائی کر سکتی ہے. سائی کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں، اور سعودی علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو سائی کی جگہ ہے، مسعج سے کہتے ہیں، سعودی حکومت نے مسجد اور اس کے درمیان چھوٹی سی دیوار رکھی ہے تاکہ اس کا حکم مسجد سے باہر رہے. تو اگر کوئی عورت بیمار ہو، یعنی اس کی بیماری، عورتوں کی بیماری کے دن ہوں، اور طواف اس نے کر لیا ہو پاکیزگی کی حالت میں، تو وہ سائی کر سکتے ہیں. اسی طرح مسلمان مرد بغیر وضو کے سائی کر سکتا ہے. ایک ساتھی کی والدہ محترمہ انڈیا سے کسی گروپ کے ساتھ آ رہی ہیں، ان کے ماموں جدہ میں ہیں، تو کیا ان کا آنا اور پھر اس کے بعد ماموں کے ساتھ حج کرنا درست ہے؟ جواب یہ ہے، عورت کا انڈیا سے بغیر محرم کے آنا گناہ کی بات ہے، اور جدہ سے اپنے بھائی کے ساتھ حج کرنا درست ہے. جو آنا ہے وہ گناہ کی بات ہے، انڈیا سے بغیر محرم کے آنا، اور اس کے بعد جدہ سے ان کے بھائی کا ان کے ساتھ مل جانا اچھی بات ہے، ان کے حج میں گناہ ہے. اور اللہ کرے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہ کو معاف کرے اور ان کے حج کو قبول کرے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.